الغذاء الغذائي مراحل میں ہیں اور آج سے ان شاء اللہ غذے کا آغاز ہو جائے گا. ابتدا میں جماعت کے طور پر یہ عرض کیا گیا تھا کہ نہج البلاغہ قرآن مجید کی طرح ایک ایسی زندہ اور آئندہ کتاب ہے جو صدیوں سے اپنی تراوت اور خوشبو باقی رکھی ہوئی ہے. 1400 برس گزر جانے کے باوجود بھی نہج البلاغہ میں خوبصورتی کا احساس نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ کتاب پرانی نہیں ہوئی ہے, صدیوں کے گزر جانے کے بعد بھی اس کے متعلق آج بھی تازہ اور نو ہے. خستگی کا احساس نہیں ہوتا ہے پڑھنے والے میں, آج بھی وہی تازگی برقرار ہے, وہی خوشبو جو 1400 برس پہلے ان پھولوں میں تھی وہی خوشبو آج بھی باقی ہے. یہ خود معجزہ ہے تلاش میں انہوں نے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ کی اپنی عظمت اور اس کے اپنے وقار اور عہدے کے اعتبار سے بہت کم توجہ دی گئی. یعنی شیعہ نشین شہروں میں بھی نہج البلاغہ کا چلن جو ہے اور نہج البلاغہ کی خوشبو اور نہج البلاغہ کے اس عام نہیں ہوئے, جبکہ ہر طرف نہج البلاغہ کا چرچا ہونا چاہیے تھا اور کوئی کم از کم شیعہ کا جواب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو نہج البلاغہ سے نفرت کرتا ہوں. کیونکہ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو محبت امیر المومنین کا دعویٰ نہ کرے اور ان سے محبت قدم نہ بڑھے. تو جو محب ہے امیر المومنین کی, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ سے آپ کے کلام سے استفادہ کرے اور آپ کی گفتگو کو سنے. آج بھی امیر المومنین کی آواز نہج البلاغہ میں گونج رہی ہے اور ہر پڑھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. کئی مقامات پہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ رشتہ, میری یہ تحریر تمہارے لیے بھی ہے اور جہاں جہاں تک میرا یہ رشتہ پہنچ رہا ہے ان سب سے میری یہ گزارش ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیغام کو پہنچانا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ امیر المومنین کے پیغام کو عام کریں اور دنیا کے سامنے پہنچائیں. اس وقت دنیا معارف امیر المومنین کی پیاسی ہے, دنیا کو اس کی اس کلام کی ضرورت ہے. دنیا پیاسی ہے تشنہ معارف اہل بیت. ساری دنیا اس وقت امیر المومنین کی اور ائمہ علیہ السلام کے کلام کو سننا چاہتی ہے. انعت رکھنے والوں کی کمی نہیں رہی ہے. عالم اسلام میں کتنے ایسے علماء گزرے ہیں, کتنے ایسے جید شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے تعصب برتا ہے اہل بیت کے کلام سے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں خالد صادق اور خالد بابر کو جگہ نہیں دی. کتنی روایتی کتابیں آپ کو ملیں گی جس میں ائمہ اہل بیت سے کلام نقل نہیں کیا گیا ہے. تو جنہوں نے کلام نقل کیا ہے اور جن کے پاس سے کلام زندہ ہے ان کی کوتاہی یہ ہے کہ وہ دوسروں تک کلام نہیں پہنچا رہے. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم لوگ امیر المومنین کے کلام پر ایک سانپ کی طرح بیٹھتے ہیں جو نہ خود استفادہ کر رہے ہیں اس کلام سے اور نہ دوسروں کو قریب آنے دے رہے ہیں. اور دنیا کو محروم رکھے ہوئے ہیں ہم اس کلام سے. اور کتنے ایسے جید علماء گزرے ہیں با انصاف کہ جنہوں نے اور خاص طور پر بڑے عربی کے ادیب جیسے جاہیز ہیں, جیسے محمد عبدو ہیں, جن محمد عبدو نے تو نہج البلاغہ کی شرح کی ہے جو جمال الدین اسد آبادی کے شاگرد رہے ہیں, جس میں خود نہج البلاغہ کی سب سے اہم شرح یہ جو میرے سامنے ہے شرح نہج البلاغہ, یہ ابن ابی الحجیج المعتزلی کی ہے. اب تک نہج البلاغہ پہ جتنی شرح لکھی گئی ہیں ان تمام شرح شروع میں सबसे अहम तरीन शराब जो नजरबला के सिलसिले में से सामने आई है वो इब्ने अबी लदीद मुतज़ली की है। इसका मतलब यह है कि शियों से ज्यादा अहले सुन्नत ने नजरबला पे काम किया है और सुन्नी अहले बैत की ये किताब है नजरबला की शराह, और इससे बेहतर शराह भी करनी आई है। नजरबला की इब्ने अबी लदीद से बेहतर कोई शराह अभी तक हमारे पास नहीं आई। इब्ने हाशिम का बहरानी की भी शराह है और दूसरे लोगों ने भी शराह की है, लेकिन अभी तक इसकी जगह को किसी ने बुक नहीं किया है। सभी ने जितने शारही ने नैजुल बुलाना है सभी ने इब्ने अबी लदीद से इस्तेमाल किया है। अलहमदुल्ला इस्लामी इंकलाब के कामयाब होने के बाद में नजरबला के पर काम शुरू हुआ, फारसी में बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन अब भी ये कहा जा सकता है कि इंसाफ नहीं हो सका है इस किताब के तालुक से, क्योंकि जो खला था वो इस कदर ज्यादा रहा है कि उसका कुर करना जो है अभी बहुत मुश्किल है। जो नाइंसाफी की गई है और जो गफलत बरती है शियों ने इस कलाम के तालुक से उसका जुबरान अभी मुमकिन नहीं है, अभी तक भी उसका जुबरान नहीं हो पाया है। और जितनी कुछ किताबें वजूद में आनी चाहिए थी और जितना कुछ इस किताब के ताल्लुक से मवाहिद सामने आना चाहिए था नहीं आ सके। नजरबला एक दुनिया है मारिफ और कलाम का ऐसा खजाना है मारिफ का। कुरान मजीद की तफसीर आपको जो है नजरबला में मिलेगी और ऐसी तफसीर जो कहीं और आपको नहीं मिल सकती। अंबिया अलैहिस्सलाम की इज्मत का दिफा उलुल अज़्म पैगंबरों के ऊपर होने वाले एतराज़ात के जवाब जो नजरबलागा के जरिए सामने आते हैं, और तौहीद के पेचीदा तरीन मसायल को नजरबलागा में पेश किया गया है। तो नजरबलागा मारिफ का एक ऐसा समंदर है कि जिसके साहिल का कोई कला जिसके साहिल का कोई पता नहीं है, जिसके करारा जो है नापैद है, एक ऐसा मवाद समंदर है। और जब अमीरुल मोमिनीन तौहीद पर गुफ्तगू करते हैं तो ऐसे मालूम होता है कि इनसे बड़ा कोई मुदर्रिस तौहीद नहीं है। जब अमीरुल मोमिनीन नजरबला में जोर से मुताबिक गुफ्तगू करते हैं तो ऐसे मालूम होता है कि इनसे बड़ा कोई जाहिर नहीं। और इसी तरह से इतने शाखें आपको नजरबला में मिलेंगी, इस कदर मारिफ मिलेंगे, और हर पक्ष की एक अपनी दुनिया है। दुनिया इरफान है, दुनिया ज़ुहद है, दुनिया तक़वा है। तारीफ नजरबला में बयान की गई है, मवाइज बयान किए गए हैं, नसीहतें की गई हैं, और इसी तरह से फलसफा बयान किया गया है, इल्मे कलाम को पेश किया गया है, तौहीद के मतलब को फलसफियाना रविश में अमीरुल मोमिनीन ने पहली मरतबा मतरा किया है। यानी सबसे बड़ा मुदर्रिस तौहीद अगर कोई है दुनिया में तो अमीरुल मोमिनीन ने इस किताब के जरिए से नजरबला के जरिए से यह कायल कर दिया है दुनिया को कि अली से बेहतर कोई तौहीद को नहीं पेश कर सकता है, अमीरुल मोमिनीन से बेहतर कोई मारिफ और इरफान को नहीं पेश कर सकता है, अमीरुल मोमिनीन से बेहतर कोई वाज और नसीहत नहीं कर सकता है, उनसे बड़ा कोई मुदब्बिर कोई हकीम नहीं है। ये अमीरुल मोमिनीन ये कला आज दुनिया के जितने बड़ी बड़ी शख्सियतें इस वक्त आलम इस्लाम में उन सब के कलाम को सामने रखिए और नजरबला को सामने रखिए तो खुद पता चल जाता है कि नजरबला के सामने हर तहरीर जो है वो ठीक ही मालूम होती है और संग्रेजें मालूम होते हैं जवाहर के सामने। कोई भी हत्ता के खुद अपने दौर के जैद तरीन अदीब और बुजुर्ग तरीन अदीब खुद सैयद रजी जो अपने दौर के عظیم ترین عظیم مانے جاتے ہیں. چوتھی صدی ہجری کا عظیم نابغ دہر سید مرتضیٰ کے بھائی جنہوں نے شیخ مفید سے استفادہ کیا ہے, اور مشہور روایت ہے اس تعلق سے کہ شیخ مفید نے خواب میں یہ دیکھا کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے دونوں فرزندوں کو ساتھ لا کے کہتی ہیں کہ مفید تم ان بچوں کو پڑھاؤ, اور سنا وہ یہ کیفیت دیکھتے ہیں کہ خاتون برقع پوش آتی ہے اپنے دو فرزندوں کے ساتھ اور کہتی ہے کہ ان دو سیدوں کو میں آپ کی خدمت میں چھوڑ رہا ہوں. وہ سید رضی اور سید مرتضیٰ تھے. یہ سید رضی اور سید مرتضیٰ جو شیخ مفید کے جہید ترین شاگرد مانے جاتے ہیں اور اہم ترین شاگرد مانے جاتے ہیں, اور علم میں فقہ میں سید مرتضیٰ کا کوئی جواب نہیں ہے, اور علم ادب میں سید رضی کی عظمتوں کو کسی نے آج تک چھوا نہیں ہے. اس قدر عظیم ادیب جب جن کے اوپر خود یہ الزام لگایا گیا کہ نہج البلاغہ سید رضی نے گڑھا ہے, لوگوں نے یہ بھی ایک اعتراض کیا ہے کہ کچھ باتیں جو نہج البلاغہ میں پائی جاتی ہیں وہ سید رضی کی لکھی ہوئی ہیں اور امیر المومنین کا کلام نہیں. تو اس سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ امیر المومنین کے کلام کے ساتھ جب سید رضی کی بھی بات جہاں پر آتی ہے, جہاں سید رضی اپنے جملے لکھتے ہیں اور کوئی بات عرض کرتے ہیں اس خطبے کے تعلق سے, وہ تحریر اور خود امیر المومنین کا خطبہ اور خود امیر المومنین کی تحریر دونوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو خود پتہ چل جائے گا کہ سید رضی کا کلام امیر المومنین کی, جبکہ دونوں عربی زبان میں ہیں لیکن امیر المومنین کا کلام خود یہ بتا دیتا ہے کہ یہ سید رضی کا کلام نہیں ہو سکتا ہے, صاف واضح ہو جاتا ہے. جس طرح سے نہج البلاغہ میں جب قرآن کی آیتیں آتی ہیں تو زیادہ روشنی دینے لگتی ہے اور جلوہ دکھاتی ہے, اسی طرح سے سید رضی کا کلام جب امیر المومنین کے سامنے آتا ہے تو اپنی تاثیر کو دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کے بعد اگر دنیا اسلام میں کوئی کتاب قرآن مجید کے بعد کتاب پہلانے کے لائق ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تحت الکلام المخلوق اور فوق الکلام المخلوق, تحت کلام الخالق, خالق کے کلام کے بعد نیچے اور مخلوق کے کلام کے اوپر اگر کوئی کلام ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے. بڑے بڑے ادیبوں نے کہا کہ ہم جو ادیب بنے ہیں وہ نہج البلاغہ کے خطبات کو رٹنے کے بعد بنے ہیں. جب نہج البلاغہ کے خطبات کو کوئی عربی کا عظیم ادیب رٹ لیتا ہے تو وہ ادیب کہلاتا ہے, کوئی ادیب ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ کچھ خطبے نہج البلاغہ میں ایسے ہیں جسے میں نے ہزار بار پڑھا ہے لیکن اس کی لطافت میں کمی نہیں آئی ہے. ہزار بار پڑھنے کے باوجود دل بھی بننا, ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا, دنیا کی کتنی اچھی کتاب کیوں نہ ہو, ایک بار پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے کے لیے جی نہیں چاہے گا, یہاں یہ پڑھ لیا اسے رکھ دو. لیکن امیر المومنین کا کلام اس قدر طرح اور جب بھی پڑھیں اس میں تازگی محسوس, جو شان قرآن مجید کی ہے ویسی ہی کچھ شان نہج البلاغہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ صدیوں کے گزر جانے کے بعد قرآن مجید کی طرح یہ بھی ایک زندہ کتاب ہے, یعنی نہج البلاغہ اپنی تاثیر کھوئی نہیں ہے. جبکہ کوئی کتاب گزشتہ صدی میں لکھی جاتی ہے تو اس صدی میں تاثیر کھو دیتی ہے, اس صدی میں اس کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا. اب اگر کوئی 1400 برس پہلے کی کوئی کتاب ہو تو اس وقت وہ مفید نہیں ہوتی, لیکن نہج البلاغہ آج بھی اسی طرح سے مفید ہے جیسے 1400 برس پہلے تھی. اور کتنے ایسے معارف ہیں جو روز بروز نہج البلاغہ سے کشف ہوتے جا رہے ہیں. ابھی انکشافات کا سلسلہ جاری ہے, ابھی گوہر نایاب چننے والے، نہج البلاغہ کی سیر کرنے والے اور نہج البلاغہ میں بکواسی کرنے والوں کو آج بھی موتیاں مل رہی ہیں، آج بھی کوئی نہج البلاغہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں چاہتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا ادیب کیوں نہ ہو۔ علماء اور مفکرین کہتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن مجید میں چند مقامات ایسے آتے ہیں جہاں سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے نہج البلاغہ میں بھی چند مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی ادبا کا سجدہ، مفکرین کا سجدہ، علماء کا سجدہ، جہاں مفکرین اپنا سر خم کر دیتے ہیں اس کلام کی عظمتوں کے سامنے اور حقوقت کا شکار ہو جاتے ہیں، روب تاری ہو جاتا ہے۔ وہ جلالت ماں کی کتاب ہے کہ جس کو سمجھنا عام لوگوں کے لیے دشوار ہے اور اس کے الفاظ ثقیل ہیں اور تشبیہات کی ایک دنیا ہے کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں تشبیہات، تفصیلات، استعارات، کنایات کو اس قدر استعمال کیا ہے کہ اس کی شاہراہ سے گزرنے والا کوئی بھی مسافر مغالطے اور مجادلے کی شعلہ وار دھوپ سے جھلس نہیں سکتا۔ شک و تردد رکھنے والے توحید کی معارف میں یا معارف اسلامی میں وہ لوگ محفوظ رہ جاتے ہیں نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد، انہیں یقین آ جاتا ہے معارف اسلامی پر، اسلام کی حقانیت پر۔ چنانچہ کشف کا سلسلہ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا آج تک جاری ہے۔ چنانچہ توحید کے مسائل میں 1000 سال تک لوگوں کو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ واحد ہے، یعنی ایک ہے، واحد عددی سمجھتے تھے، ایک ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا لوگ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، یعنی دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، ایک ہے، ایک ایک کہتے تھے، واحد عددی کہتے تھے۔ لیکن نہج البلاغہ سے کشف ہوا 400 برس پہلے کہ اللہ واحد نہیں ہے، واحد عددی نہیں ہے، ایک دو کا ایک نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا ایک ہے کہ جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یعنی نہج البلاغہ نے بتایا کہ اللہ واحد نہیں بلکہ احدی و ذات ہے، اللہ احدی و ذات ہے، اس کی ذات میں وحدت پائی جاتی ہے، واحد اس کی صفت نہیں ہے بلکہ وحدت اس کی ذات کا لازم ہے۔ یہ امیر المومنین نے بتایا ہے کہ وہ ایسا ایک ہے کہ جو ایک ہو کے کم نہیں ہوتا، ہر ایک کم ہوتا ہے، اللہ ایسا ایک ہے جو ایک ہو کے کم نہیں ہوتا، ہر ایک پر وحشت قائم ہوتی ہے اور تنہائی کا احساس ہوتا ہے، اللہ ایسا ایک ہے کہ جس کو وحشت قائم نہیں ہوتی، اس کو انس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ وہ توحید کے شرف ترین اور امیر ترین مسائل ہیں جس تک پہنچنا عام عقول کے لیے محال ہے۔ یہاں تک کہ جس طرح سے قرآن مجید میں محکمات اور متشابہات ہیں اور اسدار ہیں، اسی طرح سے نہج البلاغہ میں بھی ایسے ہی ہے کہ کچھ مقامات محکمات ہیں تو کچھ متشابہات ہیں، اور وہ فی قلوب زائر، جن کے دلوں میں جو ہچکچی ہوتی ہے وہی لوگ متشابہات میں بھٹکتے ہیں اور اسی کی غلط توجیحات کرتے ہیں، جبکہ متشابہات کو محکمات کی طرف واپس لوٹایا جاتا ہے اور بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ اسی طرح سے نہج البلاغہ میں بھی کچھ مطالعے ایسے ہیں کہ جو متشابہات میں سے ہیں کہ جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر امیر المومنین نے خواتین کو جو ناقص العقل کہا ہے، اس سے کیا مراد ہے یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ لوگ اس سے بھٹک جاتے ہیں، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ یعنی یہ کلام لوگ سمجھتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا کلام سب محکمات میں سے، نہیں، نہج البلاغہ میں بھی جس طرح سے قرآن میں متشابہات اور محکمات ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو آپ ظاہر پر اس کا طرف اقرار نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کی تعبیر اور تفسیر بیان کرنی پڑتی ہے اور بعض سے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، یعنی قرآن کی کچھ آیتوں کی تفسیر کرتی ہے، خود قرآن تفسیر کرتا ہے کچھ آیتوں. اسی طرح سے نہج البلاغہ بھی ایک اسناد کے مجموعے کا نام، اور خود امیر المومنین کی ذات جو ہے وہ مظہر العجائب ہے اور مجموعے اسناد ہے، محکمات اور متشابہات دونوں امیر المومنین کی ذات میں پائے جاتے ہیں. جس طرح خود امیر المومنین کی ذات اس طرح سے جامع اسناد ہے کہ فضائل امیر المومنین کی ذات میں جو جمع ہیں وہ مختلف صفات ایک ہی ذات کے اندر جمع ہیں، جبکہ یہ محالات میں سے اور جو ہے یہ مشکل ہے کہ کوئی اسناد کسی ذات میں جمع ہو جائے. مثال کے طور پر جو دنیا دار وہ انسان ہوتا ہے جو دنیا سے واقف ہوتا ہے وہ دین سے واقف نہیں ہوتا ہے، جو مادی کے مسائل کو جانتا ہے وہ معنویات سے واقف نہیں ہوتا ہے، جو معنویات سے جو لوگ واقف ہوتے ہیں وہ لوگ مادیات سے واقف نہیں ہوتے، جو لوگ آخرت کو جانتے ہیں وہ دنیا کو نہیں جانتے، جو دنیا کو جانتے وہ آخرت کو نہیں جانتے. یا مثال کے طور پہ اوپر جو بہترین کاتب ہوتا ہے وہ بہترین تلوار زن نہیں ہوتا، جو میدان کے شاہ سوار ہوتے ہیں وہ سفید کرتاس پہ اپنا جلوہ نہیں دکھا سکتے ہیں. لیکن امیر المومنین کی وہ تنہا ذات ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جس ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اس ہاتھ میں قلم نہیں آ سکتا، اور جس ہاتھ میں قلم اچھا چلتا ہے اس ہاتھ میں تلوار اس ہاتھ سے تیز نہیں چل سکتی ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ خطرے شمشیر پر قبضہ جمانے کے لیے انگلیوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے اور قلم چلانے کے لیے انگلیوں کا نازک ہونا ضروری ہے. اسی لیے جو قلم کار ہوتے ہیں وہ میدان کے راضی نہیں ہوتے، جو میدان میں جو تلوار چلاتے ہیں وہ قلم نہیں چلا سکتے، وہ کاتب نہیں ہو سکتے. تو جو کاتب ہوتا ہے وہ تلوار زن نہیں ہوتا، جو تلوار زن ہوتا ہے وہ کاتب نہیں ہوتا. لیکن امیر المومنین کی وہ تنہا ذات ہے کہ جو صلح حدیبیہ میں کتابت بھی کرتے ہیں اور بدر و احد میں جنگ بھی لڑتے ہیں، جو میدان کے بھی غازی ہیں اور قلم کے بھی ماہر ہیں. یہ اسناد آپ کی ذات میں ہے، اسی لیے کہتے ہیں مظہر العجائب ہے آپ کی ذات. تمام صفات پروردگار آپ کے اندر جمع ہے، اور صفات میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں خالص بھی ہے باسط بھی ہے، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، کہ یہ صفات جو ہے بظاہر متضاد ہے، جو ظاہر ہوتا ہے وہ باطن نہیں ہوتا، جو باطن ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں. خالص کہتے ہیں سکڑنے کو، باسط کہتے ہیں پھیلانے کو. اللہ جو ہے اللہ خالص بھی ہے، اللہ باسط بھی ہے، دینے والا بھی ہے دینے والا بھی ہے، قبض بھی ہے بست بھی ہے. تو یہ قبض و بست ایک ذات کی صفات ہے، اور اس کا جو آئینہ ہوگا کہ جہاں یہ صفات جلوہ گر ہوں، یہ کتنی مشکل بات ہے کہ یہ جو خالص کا آئینہ دار ہوتا ہے وہ باسط کا آئینہ دار نہیں ہو سکتا، جو عبد باسط ہوتا ہے وہ عبد خالص نہیں ہوتا، جو عبد خالص ہوتا ہے وہ عبد باسط نہیں ہوتا. لیکن امیر المومنین عبد خابص بھی ہے، عبد باسط بھی ہے، عبد اول بھی ہے، عبد آخر بھی ہے. تو اس طرح سے صفات متضاد صفات امیر المومنین کی ذات میں جمع ہے. اسی طرح نہج البلاغہ میں ان مسائل کو اس طرح سے جمع کیا گیا ہے، اور ہر مسئلے پر توجہ دی گئی ہے اور قرآن مجید کے مشکل مباحث کو نہج البلاغہ میں جو ہے نا بیان کیا گیا ہے. جیسے جیسے ہم نہج البلاغہ سے آشنا ہوتے جائیں گے یہ مسائل اور عظمتیں نہج البلاغہ چند لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں کہ اس کے فضائل کو ہم مقدمے میں ذکر کرتے ہیں. اور جو ہے جیسے جیسے آپ نہج البلاغہ پڑھتے جائیں گے اور نہج البلاغہ کی عظمت اور اس سے آشنائی خود بخود ہوتی چلی جائے گی اور دن بدن آپ روشن ہوتے چلے جائیں گے. دن بدن آپ کے جیسے جیسے آپ امیر المومنین کے کلام سے آشنا ہوں گے آپ کے ذہن کھلتا چلا جائے گا اور دل و دماغ کے دریچے واہ ہوتے جائیں گے, روشن ہوتے جائیں گے, کھلتے جائیں گے. اور توحید کے وہ معارف جو اس سے پہلے جس سے ہم آشنا نہیں تھے وہ ہم آشنا ہوتے جائیں گے. نہج البلاغہ کا مختصر ذکر یہ ہے کہ نہج البلاغہ کو سید رضی نے جمع کیا ہے, صرف سید رضی نے اس پہ تصرف نہیں کیا ہے اور ایک ایسے دیانتدار شخص سے یہی امید ہے ہونی چاہیے کہ وہ اس میں تصرف نہیں کرتے. چنانچہ جہاں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملتے ہیں ملے انہوں نے جو ہے نا اس کو الگ سے ذکر کر دیا کہ یہ کلام کا ایک حصہ ہے. اپنی طرف سے انہوں نے جو ہے اس میں تصرف نہیں کیا بالکل کلام, اور وہ کلام نقل کیا ہے کہ جو پوری طرح سے سید رضی کو جس کے اوپر امیر المومنین کے کلام ہونے کا جس پر یقین تھا اسی کلام کو نقل کیا ہے. چنانچہ وہ خطبات کے جس خطبات پر تردد ہو سکتا ہے ان خطبات کو نہج البلاغہ میں جمع ہی نہیں کیا گیا ہے. چنانچہ اب اسنادات نہج البلاغہ بھی چھپ چکے ہیں اور ہر کلمے کے ہر خطبے کے اسنادات جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں. مسعودی لکھتا ہے جو سید رضی سے پہلے گزرا ہے عالم اسلام کا بہت بڑا مورخ, لکھتا ہے کہ میں نے امیر المومنین کے 480 خطبات دیکھے. یعنی سید رضی نے جب نہج البلاغہ کو جمع کیا تو ان کے دور میں 480 کے قریب خطبے موجود تھے جن میں سے سید رضی نے جو نقل کیا ہے نہج البلاغہ میں وہ 250 کے اوپر ہے کچھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سید رضی نے بہت ہی جانچ پڑتال کے ساتھ بہت ہی چھان بین کے ساتھ اور بہت ہی غور و فکر کے ساتھ اس کو جمع کیا ہے کہ آنے والا کوئی بھی مورخ جو ہے وہ کسی بھی خطبے پر تردد نہ کر سکے اور شک کے دائرے میں کوئی خطبہ بھی نہ آ سکے. تو یہ ایک ایسی مستند ترین کتاب ہے اس وقت کہ جس کے بارے میں ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تمام مجموعہ امیر المومنین سے نسبت رکھتا ہے اور امیر المومنین ہی کا کلام ہے اور کلام خود بتاتا ہے کہ صاحب کلام کون. کلامنا صعب مستحصب, ہمارا کلام جو ہے نہایت ہی مشکل ہوتا ہے. یہ امیر کلام ہے اور امیر کلام کا کلام بھی امیر ہوتا ہے, امیر کلام ہوتا ہے. فصاحت و بلاغت جس میں ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہے اور فصاحت و بلاغت کا ایک عظیم مجموعہ ہے. سید رضی نے اس کتاب کو آج سے 1000 سال پہلے جمع کیا ہے. 4 صدی ہجری کے اواخر میں یہ کتاب جو ہے وہ ترتیب پائی ہے اور اس سید رضی مقدمے نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ اس کتاب کے لکھنے کا سبب ایسے ہوا کہ میں نے قصائد سے امیر المومنین کے نام سے کتاب لکھی جس میں میں نے قصائد سے امیر المومنین میں چند جملات اور ارشادات مختصر آپ کے کلام کو آپ کے احادیث کو میں نے جمع کیا اس کتاب میں. تو لوگوں نے بہت استقبال کیا اس کتاب کا اور بہت لوگوں نے سراہا اور لوگوں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ اس طرح کے آپ دیگر خطبات اور तहरीर को भी आप जमा करें वसीयतों को इल्म होने के लिए। तो सैयद रजी ने नहजुल बलागा को जमा करने के बारे में सोचा और नहजुल बलागा की किताब इस तरह आलम वजूद में आई और आलम ज़हूर में आई कि इससे अमीरुल मोमिनीन के कलाम को सैयद रजी ने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा खुतबात पर मुश्तमिल है, दूसरा हिस्सा नहजुल बलागा का तहरीरात पर मुश्तमिल है, अमीरुल मोमिनीन के खुदूत पर मुश्तमिल है। खुदूत और वसीयतें ये दूसरे हिस्से में आते हैं, अमीरुल मोमिनीन की तहरीरी वसीयतें और आपके खुदूत आपकी तहरीरें दूसरे हिस्से में जमा हुई है। और तीसरे हिस्से में कलिमात खिसाल यानी छोटे से छोटे जुमले, छोटी छोटी हदीसें, एक एक सत्र, दो दो सत्र और तीन तीन सत्र की, ये जो है कलिमात खिसाल जो है ना आखिर में आपने दर्ज किया है। तो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है नहजुल बलागा, खुतबात, मक्तूबात और कलिमात खिसाल। कलिमात खिसाल में भी जो है जो नहजुल बलागा में जमा किए गए हैं वो बहुत ही नायाब गवाहर को, नायाब जौहरों को सैयद रजी ने जमा किया है जो नहायत ही मुफीद और नहायत ही अमीर है। आज हम थोड़ा सा आगाज करते हैं, चंद खुतबे अव्वल से आगाज करते हैं चंद सत्रों का और इंशाल्लाह आइंदा हफ्ता वक्त मुकर्रर में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। पहला खुतबा नहजुल बलागा का हम शुरू करने जा रहे हैं, पहला खुतबा इसमें कि चंद सत्रे हम आज पढ़ेंगे। खुतबे अव्वल दरहकीकत तौहीद परवरदिगार से मुताल्लिक है और मबाहिस तौहीद को नहजुल बलागा के में जो तौहीद के जो खुतबा थे उनमें जो अहम तरीन खुतबा है इसे पहले खुतबे में जो है पहले खुतबा से करार दिया। सैयद रजी ने पहला खुतबा जो नकल किया गया है वो यहाँ से शुरू होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लायब्लुगु मिदहतहुल क़ाहिरून कि जिसकी मधा करने वाले मधा नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लायब्लुगु मिदहतहुल क़ाहिरून उसकी मिदहत का हक नहीं अदा कर सकते हैं मिदहत करने वाले। अल्लाह सुभानहू तआला कि हम मद्दामान किराम नहीं कर सकते, सुखनवरान आलम अल्लाह की सना नहीं कर सकते, सुखनवरान आलम आजिज है, मखलूकात आलम आजिज है, मदहा करने वाले उसकी मिदहत से आजिज है। अर्ज मारिफत परवरदिगार अल्लाह की अजमतों को बयान नहीं कर सकता इंसान, तारीफ हो उस खुदा की कि जिसकी तारीफ करने से तारीफ करने वाले आते हैं, मजा करने वाले आते हैं। इब्ने अबी लहिब का कहना है कि हम्द और मजा को अक्सर उदबा ने एक ही माना में इस्तेमाल किया है, मिलते जुलते अखवान का है कि ये दो लफ्ज़े आपस में भाइयों की तरह है कि मदहा और हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लायब्लुगु मिदहतहुल क़ाहिरून उसकी मिदहत नहीं, मिदहत मदहा और हम्द को तकरीबन मिलते जुलते मानों में उदबा ने इस्तेमाल किया है। लेकिन जितने मुतरादे अल्फाज हैं उसके ताल्लुक से मैं अलग से बात आपको अर्ज करूं कि जो अल्फाज मुतरादे हैं जैसे मधा और हम मुतरादे अल्फाज हैं, मिलते जुलते अल्फाज हैं, दोनों का एक ही माना है, مدح اور حمد ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن اپنی جگہ پر جتنے مترادفات ہیں ان کو اگر آپ بال کی کھال نکالنا جیسے کہتے ہیں، اگر آپ ان الفاظ کی بال کی کھال نکالیں گے تو آپ کو مدح کا معنی الگ الگ اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا اور حمد کا الگ کرنا پڑے گا، اگرچہ کہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو فرق بیان کرنے والوں نے بعض ادبا نے یہ فرق بیان کیا کہ ہم وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں کمال اختیاری ہو، مدح معمولا وہاں بھی کی جاتی ہے کہ جہاں اس چیز کی بھی مدح کی جاتی ہے کہ جس کی کا وصف، جس کے صفات اور جس کا کمال اختیاری نہیں ہوتا ہے. جیسے چاند کی مدح، سورج کی مدح، سمندر کی مدح، یہ وہ ہے کہ ان کی کمالات کی مدح کی جاتی ہے، لیکن یہ ان کے پاس جو کمال ہے وہ اپنا ان کا اختیاری نہیں ہے. اور حمد اس کی ہوتی ہے کہ جس کا کمال اختیاری ہے. اور کہا جاتا ہے کہ شکر اور مدح میں یہ فرق ہے کہ شکر وہاں کیا جاتا ہے جہاں نعمت ملے، شکر مختص ہے، مدح مختص نہیں ہے کہ آپ کو اس سے کچھ ملے تو ہی آپ اس کی مدح کریں. ہر کمال کی مدح کی جاتی ہے جب اگرچہ کہ اس سے کوئی خاص نعمت آپ تک نہ پہنچے، لیکن شکر وہ خاص مرحلہ ہے مدح کا، شکرانہ وہ خاص مدحت ہے کہ جہاں آپ کو کوئی چیز ممدوع سے ملے، کچھ نعمت آپ کو ملے. اور شکر جو ہے وہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور عملی بھی ہو سکتا ہے، اعضاء و جوارح سے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن مدحت کے لیے کہا جاتا ہے کہ مدحت جو ہے زبان سے ہوتی ہے، آپ اعضاء و جوارح سے مدحت نہیں ہو پاتی. الذی لا یبلغ، چھو نہیں سکتے، پہنچ نہیں سکتے ہیں، درک نہیں کر سکتے ہیں اس کی مدحت کو، قائلین مدحت القائلون مدح کرنے والے. ولا یبصی، امیر المومنین اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ ذات ہے کہ جس کی مدح کرنے والے اس کی مدح سے عاجز ہیں. ولا یوسی نعما العادون، اور شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. ولا یوسی نعما العادون، اس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکتے، حساب کرنے والے حساب نہیں کر سکتے. جیسا کہ قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو شمار نہیں کر سکتے. خود تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں نعمتوں کو جس کے ہم شکر بجا لائے. ہم شکر بھی بجا لاتے ہیں تو ان کا کہ جس کو ہم جانتے ہیں. کتنی ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم کو شعور نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اور جو علم ہے بھی اس کا بھی ہم شکریہ اور نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو جان نہیں سکتے. ولا یوسی نعما اولادون، اس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکتے. ولا یؤدی حق المجتہدون، اور نہیں کوشش کرنے والے اس کے حق کو ادا کر سکتے. مجتہدون یعنی کوشش کرنے والے، تلاش کرنے والے، جستجو کرنے والے، اور اس کی راہ میں کوشش کرنے والے بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ, یہ بہت اہم جملہ ہے, الذی لا یدرکہ بعض الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لا یدرکہ بعض الہمم یعنی بلند ہمت پروازیں اس کی معرفت کو درک نہیں کر سکتی ہے اور کل ذات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی ہے. الذی لا یدرکہ بعض الہمم یعنی ایک طریقہ معلومات کا فکر و نظر ہے, غور و فکر ہے. انسان علم کے ذریعے سے ادراک کرتا ہے, فکر و نظر کے ذریعے سے ادراک کرتا ہے. دو طریقے ہیں, ایک تو بلند ہو کہ اڑ کر منزل کو چھونا چاہتا ہے, اور دوسرا طریقہ غواصی کا ہے. تلاش کرنے والے سمندروں کی تہ میں موتیاں لگاتے ہیں اور تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں موتیوں کو چننے کے لیے. تو دو طریقے ہیں, ایک طریقہ منطق اور فکر و لاجک اور جو ہے علم و تدبر کا ہے, غور و فکر کا ہے, کہ جس کے ذریعے سے ہم معارف کو یعنی معرفت حاصل کرنے کے دو طریقے. ایک طریقہ عرفان اور تصوف ہے کہ جہاں آپ جو ہے وہ پاکیزگی قلب کے ذریعے سے اور طہارت نفس کے ذریعے سے آئینے کو شفاف رکھتے ہیں تاکہ تصویر نظر آ سکے, اور غواصی کرتے ہیں معرفت میں, ڈوب جاتے ہیں معرفت میں. امیر المومنین فرماتے ہیں الذی لا یدرکہ بعض الہمم ولا ینالہ غوث الفتن, اور نہیں اس دریائے معرفت میں غواصی کرنے والے اس کی عظمتوں کی موتیوں کو چن سکتے ہیں. دو چیزیں, غواصان دریائے معرفت نہ ڈوب کے حاصل کر سکتے ہیں نہ اڑ کے حاصل کر سکتے ہیں. اس کی معرفت کی سرحدوں کو نہ غواصان علم و معرفت پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی فکر و فلسفے والے اس کی سرحدوں کو چھو سکتے ہیں اپنی پرواز سے. لا یدرکہ بعض الہمم, بلند ہمت پرواز ہے. لا یدرکہ بعض الہمم ولا ینالہ, اور نہیں پہنچ سکتے ہیں غوث الفتن, نہیں دریائے معرفت پہ ڈوبنے والے غواصات اس کی معرفت کو درک کر سکتے. ولا ینالہ, اس میں بہت سارے مطالب ہیں, یعنی مجموعہ ہے. امیر المومنین نے انسان کے عجز کو بیان کیا ہے کہ فلاسفہ عالم, حکماء دوران, معرفت کے دعوے دار اور علوم کے ماہرین اس کی عظمتوں کو درک نہیں کر سکتے. ولا ینالہ غوث الفتن, اور نہیں غواصی کرنے والے اس کی عظمتوں کو درک کر سکتے. الذی لیس لصفتہ حد محدود, اس کی صفت کی کوئی حد معین نہیں ہے. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود, اور نہیں اس کی مدح موجود ہے. ولا وقت معدود ولا اجل ممدود, اور نہیں کوئی وقت معین ہے اور نہیں کوئی اجل ممدود, نہ کوئی مشخص جگہ ہے نہ مشخص وقت ہے. فطر الخلائق بقدرته, جس نے مخلوقات کو ایجاد کیا ہے اپنی قدرت کے ذریعے سے. فطر یعنی اشقا عن الادب, یعنی وہ چیز جو عدم پردہ عدم کو چاٹ کر کے عرصہ ظہور میں لائی جاتی ہے اسے فطرہ کہتے ہیں, یعنی ایجاد کیا. فطر الخلائق بقدرتی, جس نے اپنی قدرت سے خلق کا آغاز کیا, موجودات کا آغاز کیا بغیر کسی نقشے کے, ایجاد کیا بغیر کسی مواد کے, क्विचीज होती है तो उस चीज से वो चीज बना देती है, एक लकड़ी होती है उससे लिंगर बना देते हैं, लकड़ी होती है उससे भेस बना देते हैं, लकड़ी होती है उससे कुर्सी बना देते हैं, लकड़ी से हम तख्त बना देते हैं। यानी एक चीज से मवाद होता है, उस मवाद से दूसरी चीज उसको शक्लें दे देते हैं। तो अल्लाह बगैर किसी मवाद की अशिया को ईजाद करता है, यानी फतरन खला उसने मखलूकात का आगाज किया बगैर किसी मवाद के, बगैर किसी नक्शे के। हम कोई पहले नक्शा बनाते हैं, उस नक्शे के मुताबिक चीज बनाते हैं, लेकिन बगैर नक्शे के किसी चीज को बनाना यानी पर्दे अदम से वजूद में लाना किसी शय को, इसको कहते हैं फतरा, ईजाद किया। फतर कुदरती जिसने मखलूकात को खल्क किया, ईजाद किया अपनी कुदरत से, वनशर रियाह बिरहमतिही और जिसने हवाओं को चलाया अपनी रहमत के जरिए से, दोष रहमत से पे हवाएं चला कर उसने हरकत दी है हवाओं को, वरना जामिद हो जाती हवाएं, वरना शर और रियाह बिरहमतिही ये हवाएं जो चलती हैं, क्योंकि हवा में रेत पाया जाता है, हवाएं मादा है, हवा में जो है वजन है, हवा संगीन होती है, हवा वजनदार होती है, हवा जम भी सकती है, लेकिन हवाओं को जो है इस तरह से मुलायम बनाया कि उसे जारी किया, उसे फैला दिया हवाओं को, वरना शर और रियाह बिरहमतिही और अपनी रहमत से हवाओं को चलाया। और जिसने लरजती हुई जमीन में पहाड़ों की बीखें गाड़ीर मयादान अर्जी मयादान जवालान हैवान, ये वो अल्फाज है जिसमें जिसमें हरकत पाई जाती है। वक्त जिसने जो है गाड़ दिया, मीखों को गाड़ दिया, पहाड़ों की मीखों को लरजती हुई जमीन पे पहाड़ों की मीखें डाल के जमीन को खराब कि ये पहाड़े क्या है, ये पहाड़े चीले हैं, मीख है जो लरजती, जिस तरह से जो है एक कागज जो उड़ रहा हो और उसको आप जमाना चाहते हैं तो उसे उसमें कोई चीज रख देते हैं, गाड़ देते, कीलों को कीलों को ठोक देते हैं ताकि कागज हवा में न उड़े। जो चीज हरकत में बनती है, लरजा होती है, उस चीज को अगर ठहराना होता है तो उसमें मीखें ठोकी जाती है। तो कहा कि जिसने लरजती हुई जमीन में पहाड़ों की मीखें मुताबिक आने वाले जलसे में गुजश्ता हफ्ता इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह बयान किया जाएगा जो दीन और मारिफत इलाही से मखसूस गुफ्तगु है, यानी अब यहाँ से गुफ्तगु दूसरा रुख और दूसरा सबक जो है गोया नजीबुल्लाह का शुरू होता है, जिसे इंशाल्लाह आइंदा पेश किया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।